کبھی آپ نے ایک ٹرم سنی ہے اسم تصغیر، عربی پڑھنے والوں نے سنی ہوگی. چلیں، مردوں کا نام ہوتا ہے صغیر، چھوٹا. صغرا، صغرا نام ہوتا ہے. صغرا کیوں کہتے ہیں؟ صغرا چھوٹا. صغیر کسی آپ مرد کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ کوئی چھوٹا ہو، یا صغرا کسی آپ مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، عورت کے لیے، اس لیے نام رکھا جاتا ہے لڑکیوں کا صغرا، چھوٹی سی، پیاری سی. عربی زبان میں جو اسم تصغیر ہے اسی سے بنا ہے، صاد غین را. تصغیر، صغیر، صغرا، روٹ ورڈ آپ کو ایک ہی ملتا ہے تینوں کا، کیا ہے؟ صاد غین را. یہ جو عربی زبان میں اسم تصغیر آتا ہے، عرب اس کو بہت، ان جنرل عرب اس کو بڑی چلاکی سے استعمال کرتے تھے. جب کسی کو حقیر شو کرنا ہوتا تھا تو بھی استعمال کرتے تھے، کسی کی انسلٹ کرنی ہوتی تھی، اور جب کسی کی تعظیم کرنی ہوتی تھی تو بھی استعمال کرتے تھے اسم تصغیر. جیسے آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو ایڈریس کیا یا ابتی. یا ابتی از عربک ٹرمینالوجی کے اندر، عربی گرامر میں، سنٹیکس میں اسم تصغیر ہے، صحیح. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو یہ کہا، اے میرے پیارے ابا، یا ابتی، سو آبویسلی اٹس انڈرسٹوڈ آؤٹ آف تحقیر کہا تھا یا آؤٹ آف تعظیم کہا تھا؟ آؤٹ آف تعظیم کہا تھا نا، محبت میں کہا تھا. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ کلاسیکل عربک پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ عرب کیا کیا کرتے تھے. جب کسی چھوٹے قد والے کو صغیر کہنا ہوتا تھا تو اس کو پہلے یا صغیر کہہ کے بلاتے تھے، پھر جب وہ کہتا تھا تم نے مجھے چھوٹا کہا، نہیں نہیں پیار سے کہا ہے، چھوٹے سے ادھر آ جاؤ. ہم لوگ بھی ایسے کرتے ہیں، پہلے اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کوئی بات کہہ دی کسی خاتون کو، جیسے مائیں اکثر کرتی ہیں. اللہ ہم ماؤں کو عقل دے. اگر آپ کی ایک بیٹی کا رنگ تھوڑا دبا ہوا ہے تو آپ کہتی ہیں ادھر آ جاؤ میری ساملی بیٹی، اور بیٹی کہتی ہے اماں یہ کیسے کہہ رہی ہیں آپ مجھے؟ کہتی نہیں میرا بچہ تو ساملا تھوڑی ہے، تو گولڈن کلر کا ہے، میں تو پیار سے کہہ رہی تھی. سو ہم بھی اس طرح کی چلاکیاں استعمال کرتے ہیں. سو عرب کے اندر اگر آپ کلاسیکل عربک پڑھیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اسم تصغیر کو دونوں طرح استعمال کیا کرتے تھے. کس کے لیے؟ ایک تحقیر کے لیے، کسی کی کمی کو ظاہر کرنے کے لیے، اور دوسرا تعظیم کے لیے، آؤٹ آف ریسپیکٹ، آؤٹ آف لو وہ اس کو مینشن کرتے تھے. ابن جریر الطبری کے مطابق یاسین عربی زبان کا اسم تصغیر ہے. اب جب میں کہہ رہی ہوں ابن جریر الطبری کے مطابق یاسین عربی زبان کا اسم تصغیر ہے، تو سب کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا ہے؟ اصل میں اے انسان کا ایبریویشن ہے، اور یہ آؤٹ آف تعظیم کہا جا رہا ہے. زیادہ سٹرونگ اپینین یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بہرحال بعض اسکالرز نے کہا کہ نہیں، یہ ایک طرح سے قسم کے طور پر بھی آ سکتا ہے، یہ ایک طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اللہ کے ناموں کا دو سٹارٹنگ لیٹرز بھی ہو سکتے ہیں. یہ ساری اوپینینز اپنی جگہ موجود ہیں، حروف مقطعات ہیں. سو ایٹ دا اینڈ آف دا کنکلوژن آپ کا اور میرا اوپینین کیا ہوگا کہ ان کا اصل مفہوم کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. یہ تھوڑے سے آپ کے سامنے میں نے اوپینینز رکھ دیے تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ عربی زبان میں کتنی زیادہ وسعت موجود ہے جو اس زبان کو بہت زیادہ ان ڈیپتھ بناتی ہے. دوسری آیت سورۃ یاسین کی، والقرآن الحکیم. واو اور قرآن حکیم، یا قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم ہے قرآن حکیم کی. آپ میں سے جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں، آپ کبھی بھی اگر یہاں پر ترجمہ نہ بھی لکھا ہو تو آپ اس واو کا ٹرانسلیشن اور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کے بعد القرآنی آ رہا ہے، نون کے نیچے زیر آ رہی ہے، جو آپ کو کنفرم بتا رہا ہے کہ یہ جو واو آیا ہے یہ واو قسمیہ ہے، یہ قسم کے لیے آیا ہے، اوتھ کے لیے آیا ہے. قرآن میں اوتھ کا آنا، قسموں کا آنا ایک جنرل ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے، اس لیے کہ عرب کے معاشرے میں قسم لینا، قسم کھانا عام تھا. ہر زبان کے اندر آپ کو یہ سویر کرنا، اوتھ لینا، قسم لینا ہر زبان میں آپ کو ملتا ہے. قسم کیوں لی جاتی ہے؟ اگر ہم اپنے عام طور پر اس کو آبزرو کریں کہ ہم عام اردو زبان میں دیکھتے ہیں کہ لوگ قسم کھاتے ہیں تو کس وجہ سے کھاتے ہیں؟ اپنی بات میں وزن لانے کے لیے، اپنی کریڈیبلٹی بڑھانے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن میں اوتھ لے کر آنا از کمپلیٹلی اے ڈفرنٹ بال گیم. اللہ کو اپنی بات میں کریڈیبلٹی کی ضرورت ہے؟ اللہ کو اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. قرآن میں قسم آتی ہے توجہ اڈاپٹ کرنے کے لیے، توجہ گراب کرنے کے لیے. عرب کے معاشرے میں یہی ٹرینڈ تھا. جب قرآن نازل نہیں بھی ہوا تھا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس میں جب کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی سو ان کا اصول کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے اور پھر جس چیز کی قسم کھانی ہوتی تھی، یعنی جس چیز کی انفارمیشن دینی ہوتی تھی، اس سے ملتی جلتی قسم کھایا کرتے تھے. یعنی مثال کے طور پر ایک عرب کو اپنے علاقے والوں کو یہ بتانا ہوتا تھا کہ صبح میں کل صبح دوسرا قبیلہ حملہ کرنے والا ہے، تو اب اس کو یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہوتی تھی. مائک سسٹم تو تھے نہیں ان کے پاس، واٹس ایپ ہوتا تھا نہیں، واٹس ایپ بھی نہیں ہوتا تھا. سو وہ کیا کرتے تھے کہ ایک پہاڑی پہ چڑھ جاتے تھے. میں صرف آپ لوگوں کو درمیان میں تھوڑا سا ہل جل کرنے کے لیے بول دیتی ہوں، آئی ایم سوری، ورنہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے بعض لوگ شاید ناراض ہوتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کرتے کرتے محترمہ بہت ہی جو ہے وہ لائٹ موڈ میں آ جاتی ہیں. لیکن مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں. کبھی کبھی بہت زیادہ علم کی راستہ جو ہوتا ہے اس میں ہلکا سا رک کر ایک شاباشی دے دینا، ٹیپ کر دینا، اس میں بہتری آ جاتی ہے. سو ان کا اصول کیا ہوتا تھا کہ پہاڑی پر بندہ چڑھتا تھا اور پھر وہ زیادہ تر وہ بجاتے تھے، ڈرم ہوتا تھا ان کا ایک، وہ ایک ڈرم بجایا کرتے تھے. اور اس کے بعد وہ بلند آواز میں کہا کرتا تھا کہ اگر اس نے بتانا کیا تھا کہ کل صبح حملہ ہونے والا ہے، سو وہ کہا کرتا تھا صبح کے وقت کی قسم. پھر اس کے بعد وہ تھوڑا گیپ دے کر، تاکہ جب اس نے یہ کہا صبح کے وقت کی قسم تو آس پاس کے لوگ الرٹ ہو جاتے تھے. وہ کہتے تھے آ جاؤ کوئی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے. سو ایک دوسرے سے بات، وہ چائنیز وسپر کی طرح جو تھی وہ پھیلتی تھی کہ کوئی بات ہے. سو سب اس انسان کے آس پاس اکٹھے ہو جایا کرتے تھے، اور جب اکٹھے ہو جاتے تھے تب وہ انسان آگے اناؤنسمنٹ کیا کرتا تھا کہ بھئی کل صبح فلاں قبیلہ حملہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے؟ سو قرآن نے ایک طرح کے اسی امپیکٹ کو اپنے ساتھ سسٹین کیا ہے. قرآن نے قسم کو استعمال کیا ہے، اوتھ کو استعمال کیا ہے توجہ گراب کرنے کے لیے. دیٹ سم تھنگ سیریس از کمنگ. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے، اور جو آ رہا ہے وہ اب ایک عام گفتگو سے تھوڑا یونیک ہے. اللہ چاہتا ہے آپ اس پر ذرا زیادہ، تھوڑی زیادہ توجہ کریں. ٹھیک ہے؟ جب بھی قرآن میں آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں اور آپ کو اوتھ ملے، سو اب آپ کا بھی کام ہے کہ آپ ذرا اور الرٹ ہو کر اس اوتھ کے بعد کی آیت کو سمجھیں کہ کیا آ رہی ہے. اور دوسرا اینگل جو اس میں آتا ہے، ایک تو ہو گیا توجہ گراب کرنا کسی یونیک چیز کے لیے، کسی یونیک خبر کے لیے، کسی ایکسٹرا آرڈنری امپورٹنٹ خبر کے لیے. اور دوسرا اہم فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا اوتھ لیتے ہیں اس کو ایویڈنس بنا لیتے ہیں، گواہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یہ دو مقصد ہیں قرآن میں اوتھ کے آنے کے، اٹینشن گراب کرنا سننے والے کی تاکہ اس کو ایک یونیک بات بتائی جا سکے، ایکسٹرا امپورٹنٹ بات بتائی جا سکے، اور دوسرا مقصد کیا ہے کہ اسی چیز کو جس کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو ایویڈنس بنایا جاتا ہے. جیسے سورۃ العصر میں وقت کی قسم کھائی گئی، اور وقت کی قسم کھا کے بتا دیا کہ تمام انسانوں کی زندگی لاس میں ہے اگر وہ یہ چار کام نہ کریں. یہاں کس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم لے رہے؟ جیسے آتا ہے وَالشَّمْسِ، کس چیز کی قسم ہے؟ اگر آتا ہے وَالْعَصْرِ، عصر کے وقت کی. عصر کا وقت کا مطلب اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں تو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی اصل میں ٹرانسلیشن ہوتا ہے. عصر کا وقت ہوتا ہے وہ جو تیزی سے گزرتا ہے. اگر آتا ہے قرآن میں وَالْقَمْرِ، چاند کی قسم. اب یہاں کیا آیا ہے؟ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، یہاں قسم آئی ہے حکمت والے قرآن کی. تو ایویڈنس بنایا جا رہا ہے قرآن کو. ٹھیک ہے؟ इसका मतलब क्या यह है कि अभी इंपॉर्टेंट बात आगे आने वाली है? अभी इंपॉर्टेंट बात नहीं आई है, ठीक है? अभी तो सिर्फ कसम आई है एज अ एविडेंस और आपकी तवज्जो को ग्रैब करने के लिए कि अल्लाह ताला इज गोइंग टू टेल यू समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. अब वो क्या होगा वो हम आगे देखेंगे. अल्लाह ने कसम ली है हिकमत भरे कुरान की. अल हकीम, कुरान की डेफिनेशन हम सब अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं. आपको कुरान के लिए दो अल्फाज कुरान में मिलते हैं, एक मिलता है कुरान और एक क्या कुरान को किताब भी कहा गया है? ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, दोनों में फर्क है. देयर इज अ डिफरेंस. याद रखें अरबी जुबान में कोई भी एक लफ्ज दूसरे का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता. हर लफ्ज का अपना कॉनोटेशन, अपना अलग मफहूम होता है. बट कुरान में कुरान को ही किताब भी कहा गया और कुरान भी कहा गया. किताब होती है लिखी हुई किताब होगी, ठीक है? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखा हुआ कुरान नाजिल हुआ था? नहीं. सो वो लिखा हुआ कुरान जब कहा जाता है ज़ालिकल किताबु, तो अब तो लिखा हुआ कुरान कहा जा रहा है, तो ये किस कुरान की बात हो रही है? ये उस कुरान की बात हो रही है जो ऊपर सातवें आसमान पर लौहे महफूज में अल्लाह के पास मौजूद है, राइट? जब आप ये देखेंगे ज़ालिकल किताबु, या आप कुरान के लिए पढ़ती हैं किताबुन अनज़लना, उसी किताब में से अल्लाह ने नाजिल किया है. सो जब ये नाजिल हो जाएगा, अब ये किताब आ गई आपके और मेरे लिए. कुरान कहते हैं जिसको बार बार पढ़ा जाए. आप और मैं कुरान को बार बार पढ़ते हैं. अब आपकी और मेरे पास किताब की शक्ल में कुरान मौजूद जरूर है, लिखा हुआ, लेकिन असल अल किताब जो है वो कहां मौजूद है? सातवें आसमान पर लौहे महफूज के अंदर. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन कुरान एंड किताब. अल्लाह ताला ने यहां सिर्फ ये नहीं कहा वल कुरानी, और कुरान की कसम, क्या कहा है? वल कुरानिल हकीम, हिकमत भरे कुरान की. अल हकीम के तीन मीनिंग्स किए जाते हैं. अल हकीम तीन मीनिंग्स में समझा जा सकता है. एक हकीम का मीनिंग होता है जिसको आप क्लोजेस्ट टू हकामीम अल हकीम से समझ सकती हैं, हिकमत विजडम. हिकमत विजडम, ये यहां पर अल हकीम का लफ्ज किसके लिए आया है? इतना समझ आ रही है तर्जुमे से? वल कुरान अल हकीम, हिकमत भरे कुरान की कसम. तो अल हकीम का लफ्ज किसके लिए आया है? कुरान के लिए आया है. क्या अल हकीम अल्लाह के नामों में से भी एक नाम है? एब्सोल्यूटली. अल हकीम किसी के लिए भी आ सकता है. यहां पर ये लफ्ज कुरान की सिफत के तौर पर आया, एडजेक्टिव के तौर पर आया है. तो जब हम इसके तीन मीनिंग्स देखेंगे तो कुरान के रेफरेंस से देखेंगे. प्लीज कीप दिस इन माइंड. हम अल हकीम के मीनिंग्स कुरान की सिफत के एंगल से देख रहे हैं. अगर हम अल हकीम को अल्लाह के नाम के तौर पर करेंगे तो आप थोड़ा सा हमारा मामला जो है वो बेसिक मफहूम वही रहेगा, लेकिन उसको हम अल्लाह के मफहूम के हिसाब से बदल देंगे. सो अल हकीम में पहला जो एंगल है वो है हिकमत, विजडम. कुरान के अंदर अल्लाह ने बहुत विजडम रखी है. कुरान का विजडम उसकी सबसे बड़ी एविडेंस है. कुरान में जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए और अहकामात के साथ उसके विजडम दिए वो प्रोफाउंड है. अल्लाह ने ऐसे कुरान की कसम खाई जो कि हिकमत भरा है, विजडम से भरपूर है. अगर आपको और मुझे उसके अहकामात की विजडम नजर नहीं आती है तो गलती हमारी है, कुरान की कमी नहीं है. पहला मफहूम अल हकीम में हिकमत. दूसरा मफहूम हुक्म. कुरान दिल हुक्म है. हुक्म के माने क्या होते हैं? कोई कमांड देना. यानी जब कुरान किसी चीज के बारे में कोई जजमेंट देता है तो याद रखें अल्लाह की तरफ से वो जजमेंट होता है. इसलिए कि कुरान कलाम किसका है? अल्लाह का है. सो अगर कोई चीज कुरान में जजमेंटल है, आपको और मुझे जजमेंटल लग रही है, वो असल में हिकमत भरी जजमेंट होगी, वो गलत नहीं हो सकती. اگر مجھے ایک انسان جھوٹا نظر آتا ہے, صحیح, بعض اوقات آپ پہچان لیتے ہیں جھوٹے کو, اور یاد رکھیں اپنے اندر سے جھوٹ نکالنے کی کوشش کریں, جھوٹا انسان ہمیشہ پہچانا جاتا ہے, جھوٹا انسان ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. آپ نے بچپن سے سنا ہوگا, آپ کی امی کہتی ہوں گی بیٹا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں, اینڈ اٹس ایکچوئل ریالٹی, ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. تو چھوٹا سا چھوٹا جھوٹ بھی مت بولیں, مت بولیں. مثال کے طور پر آپ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ آپ کہاں سے آ رہی ہیں, صحیح, آپ بتانا نہیں چاہ رہی ہیں کہ آپ کی فزیک اتنی پرفیکٹ کیسے ہو گئی, آپ نے کون سا جم جوائن کیا, کون سی ڈائٹ آپ لیتی ہیں, حالانکہ نہ جم اور نہ ڈائٹ بنی اسرائیل کی کتاب نہیں جس کو آپ چھپاتی رہیں ان کے علماء کی طرح, لیکن آپ نہیں بتانا چاہ رہی, تو کیا جھوٹ بولنا چاہیے؟ پہلی بات تو اپنے آپ سے پوچھیں آپ بتانا کیوں نہیں چاہ رہے. جس چیز نے آپ کو فائدہ دیا, مسلمان ہمیشہ جس چیز میں اپنا فائدہ دیکھتا ہے اس کو شیئر کرتا ہے, کرتا ہے نا شیئر. ایک مرتبہ ایک خاتون نے مجھ سے یہ کہا کہ سب باتیں تو آپ ہمیں بتا دیتی ہیں, تو کل تو آپ کی کلاس میں کوئی آئے گا ہی نہیں, ہم سب آگے جا کے بتا دیں گے. تو پھر میں نے ان کو یہ کہا کہ جو علم دینے والے ہوتے ہیں وہ تو ہمیشہ اس لالچ میں ہوتے ہیں کہ جتنے سن لیں اور جتنے اس کو آگے پہنچا دیں, اس لیے کہ آپ میں سے ایک ایک بھی اگر اس کو آگے پہنچائے گا تو سب کا ثواب کس کو ملے گا؟ مجھے ملے گا. تو بتانے والے کا تو فائدہ ہے. اگر آپ کو کسی جم پہلے تو اگر میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ یہ سوچ لیں کہ آپ جھوٹ بول کیوں رہی ہیں, اگر آپ کو یہ چھپانا ہے, بعض لوگ بازار سے آ رہے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہم بازار سے آ رہے ہیں, بعض لوگ شاپنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں بتاتے نہیں ہم نے شاپنگ کر لی, نہیں نہیں ابھی تو کرنی ہے, اس لیے کہ اگر پوچھ رہی ہے بہن یا نند یا جٹھانی یا دیورانی بھائی تم نے عید کا جوڑا بنا لیا, نہیں نہیں ابھی خریدوں گی, اگر آپ نے کہا بنا لیا تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں بتاتے, پھر کہتی ہیں دکھاؤ تو آؤٹ ہو جاتا ہے جوڑا, تو اب عید سے پہلے جوڑا تھوڑی آؤٹ کرنا ہے, خدا کا واسطہ ہے جوڑا آؤٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا, کہیں آپ کا اور میرا ایمان ہماری اپنے جسموں سے آؤٹ نہ ہو جائے, وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے. سو جھوٹ کبھی نہ بول. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بتانا نہیں چاہ رہے تو پھر بات کو ایسے پلٹیں کہ سامنے والے کو محسوس نہ ہو اور آپ کو جھوٹ نہ بولنا پڑے, ورنہ بتا دیں, اس لیے کہ ایک جھوٹ بولیں گی پھر ایک اور جھوٹ بولنا پڑے گا اور آپ کے منہ پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, بہت سے لوگ پہچان لیتے ہیں کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. سو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں. اب میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو ایک انسان کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کمپلسیو لائر ہے, بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے جھوٹ بول رہے ہیں, تو اب آپ کو مجھے تو قرآن پڑھنا آ گیا, اب آیتیں بھی یاد ہو گئیں, اب ہم نے ایک آیت اور بھی یاد کر لی اور ہم نے کہا پہچان گئی ہوں میں تم جھوٹ بول رہی ہو, لعنت اللہ علی الکاذبین, کہہ سکتے ہیں ایسے؟ قرآن ذل حکم ہے, یقیناً قرآن کے پاس ججمنٹ دینے کی اتھارٹی ہے, قرآن جس انداز میں بات کرتا ہے, قرآن جس جلال میں بات کرتا ہے, جس جلال میں اللہ تعالی نے کرسچن سے بات کی ہے کہ جب انہوں نے سورہ مریم کے آخر میں آتا ہے کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا اپوائنٹ کر دیا, اس بات پر آسمان پھٹ جائیں اور زمین شک ہو جائے, یہ جو غصے کا انداز قرآن کا ہے یہ آپ کا اور میرا نہیں ہو سکتا. آئی ہیو نو رائٹ ٹو ڈو سم کائنڈ آف غصہ آن یو اگر میں آپ کو گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھ لوں, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے زیادہ جسٹیفیکیشن تھی غصہ کرنے کی, ان کے سامنے مشرکین موجود تھے, مشرکین ان کو کس کس حال میں پریشان نہیں کرتے تھے, ان کے سامنے کیسے کیسے گناہ نہیں ہوتے تھے, وہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے کہتے تھے تم گناہ کر رہے ہو, تم گناہ گار ہو, وہ انذار کرتے رہتے تھے. ابھی ہم پڑھ لیں گے سورہ یاسین میں, جو انذار کرنا شروع کرتے ہیں ان کے اندر سب سے پہلے سامنے والے کے لیے سمپتھی ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, ایک دوسرے کا احساس اور لحاظ ہوتا ہے, ہمدردی ہوتی ہے, غصہ نہیں ہوتا. اگر آپ دعوت کا کام کرنے والی ہیں, اگر آپ کسی ٹیم ورک کا حصہ ہیں, اگر آپ گھر میں ایک پوزیشن ایک اتھارٹی پر ہیں, ماں ہیں, بیوی ہیں, گھر میں آپ بیٹی بھی ہیں, اپنے اندر سے غصے کو نکالیے. غصہ گھروں کو توڑ دیتا ہے, غصہ آرگنائزیشنز کو توڑ دیتا ہے, غصہ دائی کے مبلغ کے کام کو کرپٹ کر دیتا ہے. آپ کی پرسنالٹی, میں نے کل بھی یہ بات کی تھی, لوگ آپ کے نام کو نہ جانتے ہوں لیکن یہ ضرور کہتے ہیں اچھا وہ جو مسکراتی رہتی ہیں, یہ ہونا چاہیے. اور یہی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو قرآن میں جہاں پر ججمنٹس آئی ہیں ہم ان کو ایز اٹ از آگے بیان کریں گے. اللہ ہمیں حکمت دے کہ ہم نے کہاں کیسے کن آیات کے ساتھ بات کرنی ہے. لیکن آپ اور میں قرآن کے غصے کو اپنے جملے میں غصہ بنا کر سامنے والے پر امپوز نہیں کریں گے. یہ صرف قرآن کی صفت ہے, اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. سو پہلا الحکیم کا مفہوم کیا ہے؟ وزڈم, حکمت. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ حکم, ذل حکم. الحکیم کا مطلب ہے قرآن ذل حکم ہے, یعنی حکمت حکم والا ہے, حکم دینے کی کیپیسٹی میں ہے. اور قرآن کی ججمنٹ یاد رکھیں کانسٹنٹ ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ, اٹس اے کانسٹنٹ حکم. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا گیا تھا کہ زنا کے قریب مت جاؤ اور آج اجازت ہے. قرآن کے جو احکامات 1450 سال پہلے موجود تھے وہ آج بھی موجود ہیں. ہمیں اپنے اندر انشاءاللہ اس کنوکشن کو لے کر آنا ہے. الحکیم کا تیسرا جو اینگل ہے وہ ہے احکام, کمانڈمنٹس. قرآن کیسے احکام میں حکیم ہے؟ اس کے احکامات اور اس کی آیات ویل نیٹڈ ہیں, کلوزلی ٹائیڈ ہیں, اس میں ربط اور نظم ہے. جیسے قرآن میں حکمت ہے, جیسے قرآن میں حکم ہے, ایسے ہی قرآن کے احکامات ویل نیٹڈ ہیں, کلوزلی ٹائیڈ ہیں, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کو ایک اچھی طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. یہ قرآن کی کوالٹی ہے. قرآن کی کوالٹی, قرآن میں سیمیٹری ہے. دس از ون آف دا صفت ود ان الحکیم. بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ابرپٹلی بات شروع ہو جاتی ہے. ابھی بات ہو رہی تھی زندگی میں اللہ کی بات ماننے کی, ابھی بات شروع ہو گئی مرنے کے بعد اٹھنے کی. ابھی بات ہو رہی تھی قرآن کی, ابھی بات ہو رہی تھی نہ ماننے والے مسلمانوں کی, اب بات شروع ہو گئی پیرشڈ نیشنز کی. سو آپ اور میں اپنے علم کی کمی کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ قرآن میں سیمیٹری نہیں ہے. یاد رکھیں قرآن میں بہترین سیمیٹری ہے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قرآن کے نظم کے اوپر, قرآن کے ربط کے اوپر تفسیر کی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں. ہر سورت دوسری سے کنیکٹڈ ہے, ود ان سورت تمام آیات ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. سو یہ تینوں میننگز آپ کو قرآن کے اندر ملتے ہیں. اس وقت تو جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے اسی کی میجسٹری آپ کے سامنے آ رہی ہے. جس چیز, جس امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کو کرنا ہے وہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ تو ابھی آپ کے سامنے آیا ہی نہیں. سو اللہ نے حکیم قرآن کی قسم کھائی کہ یہ حکم والا قرآن یہ سب کے سامنے موجود ہے. اور اللہ اس کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے. جب قرآن کو آپ الحکیم کہتے ہیں تو اس میں ایک اور اینگل بھی یاد رکھیے گا, احکام کی صفت کے اندر یہ آتا ہے. قرآن کے حلال اور حرام سکالرز کہتے ہیں بالکل واضح ہیں, بلیک اینڈ وائٹ, نو ایمبیگوٹی. قرآن کے حلال اور حرام میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. اگر مسلمان سمجھ نہیں پاتے تو کمی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. قرآن محکم ہے, قرآن پریسائز ہے, قرآن بالکل کلیئر ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک بالکل معمولی سی بات ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے. اگر اس وقت میں آپ سے کہوں, چلے میں سعدیہ سے کہتی ہوں, سعدیہ آپ کھڑی ہو جائیں, اور سعدیہ کھڑی ہونے کی بجائے جمپ کرنا شروع کر دیتی ہیں. میں سعدیہ سے کہوں, سعدیہ میں نے آپ سے کہا تھا کھڑی ہو جائیے, آپ کہیں ہاں تو کھڑی ہو گئی تو جمپ کر رہی ہوں. تو کیا میرے کہنے میں کوئی کمی تھی؟ تو چانسز ہو سکتے ہیں. اول تو اگر آپ سب کو اردو سمجھ آتی ہے, اور سعدیہ کو بھی اردو سمجھ آتی ہے, آئی ایم سوری سعدیہ کا نام لے رہی ہوں, سامنے بیٹھی ہیں, اگر سعدیہ کو بھی اردو سمجھ آتی ہے اور میں کہہ رہی ہوں سعدیہ کھڑی ہو جائیں, تو کیا میں نے سعدیہ سے کہا تھا سعدیہ جمپ بھی لگائیں؟ کہا تھا نہیں لگا, کہا تھا. آپ اور میں قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنی طرف سے اس کے اندر مفہوم کرنا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ قرآن کا حکم بالکل واضح ہوتا ہے. اور یہ قرآن آپ کی اور میرے جیسے عام انسانوں کا کلام نہیں ہے کہ جس کو سامنے والا سمجھ نہ سکے, جس کے بتانے میں کوئی پریسیژن نہ ہو. یہ تو اللہ کا کلام ہے. اس کا ایک ایک حکم بالکل کرسٹل کلیئر اور واضح ہے. اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اس کے بلیک اینڈ وائٹ احکامات کو اسی رمضان اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ انشاءاللہ ضرور ہمارے اس دعا کو قبول فرمائے گا. تو اگر آج کوئی یہ کہتا ہے اور آج سننے میں یہ آ رہا ہے, یہ آج کا فتنہ ہے ہمارے آج کے دور کا, ہماری ٹیکنالوجی کے دور کا فتنہ ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں, سنا ہے آپ لوگوں نے, قرآن کی کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں, قرآن کے احکامات کی انٹرپریٹیشنز نہیں ہو سکتی ہیں. جہاں پر قرآن نے متشابہات ایسے دیے ہیں کہ جہاں آپ انسان اپنی عقل اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی سائنس کو استعمال کر کے بات کو بیان کر سکتا ہے وہاں تو گنجائش ہے. احکامات میں اپنی مرضی نہیں کی جا سکتی. احکامات میں اگر آپ کے اور میرے سامنے اس وقت صرف ٹیکسٹ ہوتا تب ہم کہتے ہیں کہ قرآن کے کئی انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں. کیا اس ٹیکسٹ کے ساتھ اس کی امپلیکیشن بھی اللہ نے اتاری تھی؟ ٹیکسٹ کے ساتھ امپلیکیشن کیسے اتری تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن کی ڈکشنری, قرآن کے کس لفظ کا کیا مطلب ہے, قرآن کے کس حکم کو کیسے انسانی لیول پر عمل میں لایا جا سکتا ہے, قرآن کے کن احکامات کو ایز اے سوسائٹی معاشرے میں امپلیمنٹ کیا جائے گا, کن کو انڈیویجولی امپلیمنٹ کیا جائے گا, سب چیز ویل ڈیفائنڈ ہے. سو پلیز کسی قسم کے فتنے کا شکار مت ہوں. احکامات میں انٹرپریٹیشنز مختلف نہیں ہو سکتی ہیں. اور نئے نئے زکات دینی فرض نہیں ہے, اب یہ نئے نئے احکامات ہیں. قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے عید الاضحیٰ کے اوپر, اس سے بہتر ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیں. دیز آر دا نیو انٹرپریٹیشنز. بچیے ان فتنوں سے. عورت کو حجاب کی ضرورت نہیں ہے, حجاب تو آنکھوں کے اندر ہوتا ہے. نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے, نماز دل کے اندر ہوتی ہے, یہاں تک لوگ کہنے لگ گئے. تو پھر تو آپ نے نل اینڈ وائٹ کر دیا دین کی فاؤنڈیشن کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی اتنی پرسیکویشن کی؟ صحابہ نے کیوں اتنی مار کھائی؟ کیوں حضرت یاسر کے دونوں بازو اور دونوں ہاتھوں کو چار اونٹوں سے باندھ کے ان کو چاروں اونٹوں کو الگ ڈائریکشنز میں دوڑا دیا گیا تھا اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے تھے؟ اگر صرف دل کے اندر شرم اور دل کے اندر ایمان اور دل کے اندر نماز اور آنکھوں کے اندر حیا کی ضرورت تھی تو کیا ضرورت تھی ایمان ویزیبل کرنے کی؟ ایمان ویزیبل کرنے کی ضرورت تھی. یہ آج کے انٹرپریٹیشنز کے فتنوں میں مت آئیے. اللہ سے مدد مانگی اور ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب انسانی لیول پر انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, میں بھی یہاں کوئی بات غلط زبان سے نکال سکتی ہوں, اللہ میری مغفرت کرے, اللہ حق منہ سے بولنے کی توفیق دے اور جو حق ہے اللہ اس کو دلوں میں اتار دے. لیکن فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے. الحمدللہ یہ جو آپ اس وقت محنت کر کے یہاں بیٹھے ہیں, آپ میں سے جو لوگ نیچے بیٹھے ہیں آئی ایم شیور ان کی کمر تھکتی ہوگی, روزہ رکھ کے ویسے ہی آپ کا انرجی لیول کم ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر چھوٹی ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا, لیکن آج کل کے بچے ہم سے زیادہ کمزور ہیں, یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سو یہ جو آپ تھک رہی ہیں, جو آپ محنت کرنے یہاں پر نکلی ہیں, آپ گھر سے آئی ہیں, اللہ سے دعا مانگے, اللہ مجھے کلیئرٹی آف تھاٹ دے, مجھے کلیئرٹی آف ویژن دے, اللہ مجھے ہر طرح کے لیٹسٹ انٹلیکچوئل فتنوں سے بچا کے رکھ, اللہ مجھے وہ مائنڈ سیٹ دے مسلمان ہوتے ہوئے جس کے لیے آپ نے مجھے پیدا کیا تھا, اللہ میرا مسلمان ہونا ضائع نہ کر دے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس علم کو میکسیمم ابزارب کرنا آسان بنائے. آپ یہاں جو اچھی بات سنتے ہیں گھر جا کر کوئی ایک اچھی بات آگے ضرور ٹرانسفر کیا کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو, ہمارے گھر والوں کو ہمارا دین میں ساتھی بنا دے, اور اللہ ہم سب کو اس رمضان اپنی بہترین بخشش کروا کے اس رمضان سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم و نافعنی و ایاکم بی آیاتی و ذکر الحکیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کل سنڈے ہے لیکن ہماری کلاس روز ہوگی انشاءاللہ, 7 days a week, یہی ٹائم ہے 2:30 to 4 o'clock. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.